سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ها جناب انتظامیہ صاحب کتنا وقت ہے؟ کیا تو پھر گھڑی کو سے سیل نکال دیں تاکہ مجھے وقت نظر نہ آئے. یہ گھڑی کی جب ہوگی تو دوسروں کی گھڑی ٹک ٹک کرے گی. سیل نکال دیں، چھٹی ختم. پھر کہیں گے نہ وقت آگے پیچھے ہوگا اور نہ ہم جانے نہ دیں گے. اب تجھے تاب سحر ہم نکالیں گے، شبائے جدائی کی کسر ہم. قاری صاحب آگے آئیے، آئیے ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ایسے بیٹھو نا، آئیے آ جائیے ادھر آ جائیے. ماشاء اللہ، ایک تو خوشی اس بات پر ہوئی کہ ماشاء اللہ مسجد میں لوگوں کا اس بات کا اہتمام ہے کہ نماز سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ خوشی کی بات ہے. پھر دوسری خوشی اس بات پر ہوئی کہ چونکہ ہم کو کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے اور صدارت نہیں دی جا رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، لیکن جو فالتو پنکھے بند کروا دیں. یعنی کہ قرارداد ووٹنگ سے اکثریت سے منظور ہو گئی. ماشاء اللہ. صرف نہیں، صرف اس جگہ کا، یہ باہر کا تو ویسے بھی اسپیکر جائز نہیں ہے. غیر نماز اذان کے علاوہ نماز کے لیے بھی گاز کا اسپیکر تو جائز ہی نہیں ہے، صرف اذان کے لیے. یعنی انہوں نے پتہ کیا کام کیا، انہوں نے کہا پھنسیں گے تو سب پھنسیں گے، یہی کام کیا انہوں نے، یہ ان کی ہوشیاری ہے. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ آواز پہنچنا اور پہنچانا آسان کام. آؤ نا، واہ پیچھے کیا دیکھتے ہو، آپ کو بلا رہا ہوں، محبوب کو بلا رہا ہوں، محبوب پیچھے دیکھ رہا ہے. ہاں اچھا، ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے. ادھر بیٹھو، ادھر ادھر حافظ یوسف کے بھی ادھر آ جاؤ، بلکہ اپنے بیٹے کو، اپنے ابا کو ادھر بٹھاؤ، آپ ادھر ہو جاؤ. ہاں کھسک جاؤ، ابا کو ادھر بٹھاؤ، بس ٹھیک ہے. تو ان کو محبوب ہم بھی کہتے ہیں جی، اور یہ بھی کہتے ہیں بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کیا؟ اچھا بس پھر صحیح ہے، اس کا مطلب. اللہ رب العزت ہماری جسم کی تربیت کے لیے رزق عطا فرماتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روحانی تربیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے. اور اس روحانی تربیت کی، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دو وقت روٹی کھلا، لیکن آج کل تو لوگ تین وقت کی روٹی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین وقت کی روٹی عطا فرما کشادہ، اسی طرح سے میرے دوستو ہمارے جسم کو جو رزق اور روٹی مل رہی ہے وہ ہماری روح کی وجہ سے ہے. لہذا روح کی غذا اور روح کا جو رزق ہے وہ جسم پر مقدم ہے، اس کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تو ہمارے جسم کی قیمت ہے. لہذا دیکھ لیجئے، اگر اس وقت میرے جسم سے روح نکل جائے تو اب کوئی بھی وہ القابات اور آداب نہیں لگائے گا، بلکہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ کہیں گے کہ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. لاش یعنی لاش ہے، لاش ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا ہماری جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یا ہمارے جسم کی جو غذا ہے یا دنیا کی نعمتوں سے جو ہم استفادہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ ہماری روح کی وجہ سے. لہذا روح کی جو غذا ہے, روح کی غذا وہ جسم پر مقدم ہے میرے دوستوں. اس لیے اللہ والے جو اولیاء اللہ ہیں جب تک اپنی روح کو رزق نہیں کھلاتے اس وقت تک اپنے جسم کو بھی رزق نہیں دیتے. اسی لیے تو ارے آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نگاہ نہ چکائیے گا, آپ دیکھتے رہیے گا. تو جس وقت مسجد میں داخلے کے لیے سنت سکھائی کیا کہ بسم اللہ نمبر ایک سنت, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یعنی درود شریف پڑھو دو سنت, اس کے بعد سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرے تین سنت, اور کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دیجئے. پھر چار سنت ہو گئی, اور مسجد میں داخل ہو کر پانچویں سنت کیا ادا کرے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. پانچ سنتیں ہو گئی. تو مسجد میں داخلے کے وقت میں کیا دعا مانگی کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. اور جب مسجد سے نکلتا ہے, اب رحمت مل گئی, رزق عطا مل گیا, کس کو؟ روح کو. جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب فلا تو قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ امت کو خبر دی جا رہی ہے کہ جب ہم کو نماز سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اے میرے امتی, میرے نام کا کلمہ پڑھنے والے, میری سنت اور میری عشق کا دعویٰ کرنے والے, نماز تیری بھی ٹھنڈک ہونی چاہیے. تو کیا دعا کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تب کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک من فضلک, یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال. اور فضل سے کیا مراد ہے؟ علماء اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں المراد بالفضل الرزق. فضل سے مراد یہ ہے کہ رزق عطا فرمائیے, کہ اللہ ہمارے روح کو آپ نے رزق عطا فرما دیا, ہمیں رحمت عطا فرما دی. اب اللہ میاں آپ نے ہمیں پیٹ بھی دیا ہے, اب ہمیں کیا دیجئے؟ اب ہمیں روٹی دیجئے, بوٹی دیجئے اور لنگوٹی بھی دیجئے, کیونکہ ہماری بوٹی ہمارا گھر میں انتظار کر رہی ہے. پنجاب میں بیوی کو بوٹی کہتے ہیں نا, وہ گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ شوہر آئے گا انڈا ڈبل روٹی مکھن لے کر آئے گا تو رزق ملے گا. تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألوک من فضلک, کہ اللہ اب ہمیں رزق بھی عطا کر دیجئے. ہم نے اپنا سر آپ کے سامنے جھکا دیا, آپ کو راضی اور خوش کر لیا, آپ رزاق ہیں, رزق دینے والے ہیں, اب آپ ہمیں ہماری روٹی کا انتظام بھی فرما دیجیے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحانی رزق کا بھی انتظام فرمایا. کیسے؟ دعا سکھائی کہ کہو ربنا. قرآن مجید میں جتنی دعائیں ہیں, قرآن مجید کے اندر جتنی دعائیں ہیں سب کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ربنا, ربی, اسی طریقے سے دعا ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ربنا یعنی ہمارے پالنے والا, اے ہمارے پالنے والے. اور میرے مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, دیکھو بھائی جس آدمی کی کمر میں درد نہ ہو, یا وہ بیمار نہ ہو, یا بوڑھا نہ ہو, وہ ٹیک نہ لگائے. جس کی کمر میں درد ہو, بیمار ہو, بوڑھا ہو, اس کے لیے گنجائش ہے, وہ معذور ہے. یا تو جیسے ہی کھڑا ہو, اگر کھڑا نہیں ہو پڑھ سکتا, معذور ہے, بوڑھا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھے گا. لیکن جس کی کمر میں درد نہ ہو, یا جس کی جو بیمار نہ ہو یا بوڑھا نہ ہو, ماشاءاللہ یہاں تو کتنے بڑی عمر کے نظر آ رہے ہیں, کیسا جم کے بیٹھے ہوئے, پتا چلا کمر مضبوط ہے. اور آج کل کے جوانوں کی کمر ذرا ڈھیلی ہو گئی ہے, اس لیے ٹیک لگاتے ہیں. لیکن ٹیک لگانے والے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان کو اوور ٹیک کر دیتا ہے. یہ دین کی بات ہے نا, ذرا محبت سے اور ادب سے سنیں. تو کیا دعا سکھائے؟ ربنا, کہ اے ہمارے پالنے والے. میرے مرشد نے فرمایا کہ ربنا کا نام لیتے ہی بندے کو مزہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کا نام آ گیا اور رب پالنے والا. پالنے والے سے پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. اس لیے ربنا, اس لیے ماں باپ کا نام آتا ہی کیسا مست ہو جاتا ہے. ابا کا نام لیتا ہے, ماں کا نام لیتا ہے, آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. تو یہاں سکھایا ربنا, یعنی تم ہم سے مانگو کیسے؟ ذرا محبت سے مانگو. ربنا, اے ہمارے ربا, آپ ہمارے پالنے والے ہیں. ماں باپ تو پالنے میں صرف متولی ہیں, ذریعہ ہیں, واسطہ ہیں, ورنہ حقیقی پالنے والے تو آپ ہیں. حقیقی پالنے والے تو آپ ہیں. لہذا ربنا سکھا کر مست کر دیا کہ کہو ربنا, اے ہمارے ربا, اے ہمارے ربا, کیا آتنا فی دنیا حسنا, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما, وفی الآخرتی حسنا, اور آخرت کی بھلائی عطا فرما, وقینا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دعا خود سکھائی کہ خود مانگو کیا کہ دنیا کی بھلائی عطا فرما, اور بعد میں کیا سکھایا آخرت کی بھلائی عطا فرما. میرے مرشد نے فرمایا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ارے بھائی دنیا کو چھوڑو بس آخرت کی بات کرو, فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کہے, جو جاہل یہ کہے کہ دنیا کو لات مارو, میرے مرشد کے الفاظ ہیں, کیا فرماتے ہیں, جو یہ کہے دنیا کو لات مارو, فرمایا اس کی روٹی بند کر دو, تین دن کے بعد مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. کہے دنیا کو لات مارو تو تین دن کے بعد تو لات بھی نہیں اٹھے گی. تو مقصد دنیا کو لات مارنا نہیں ہے, اصل میں دنیا کی تعریف ہم کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیسے قسطوں ہیں. اس لیے اب دنیا کا نام آتا ہی, اب جس کے پاس مال ہو اگر اس کو یہ کہو کہ دنیا کو لات مارو وہ تو کہے گا چھوڑو مولوی کو لات مارو, کہ بھائی صاحب اپنا مکان چھوڑ دیں, ایئر کنڈیشن اور شامی کباب بریانی لباس یہ سب چھوڑ دیں. تو میرے دوستو اصل میں دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے, دنیا نام کی اس چیز کا ہے, اس کا فارمولا سیکھ لیجئے, فارمولا سمجھ لیجئے. اور یہ فارمولا کس نے بتایا, حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی مشہور و معروف اور بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں, مشہور آدمی ہیں, لوگ جانتے بھی ہیں. اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. اس سے پہلے مولانا رومی کی تعریف پیش کرتا ہوں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, چیست دنیا, چیست دنیا از خدا غافل بدن, کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. فارمولا بتا رہے ہیں, قاعدہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو دنیا پر فٹ کر سکیں کہ صاحب آخر دنیا کہتے کس کو ہیں. فرماتے ہیں چیز تو دنیا, دنیا کیا چیز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں جواب, ابھی مصرع مکمل نہیں ہوا, ابھی پہلے مصرع آدھا ہوا ہے, سوال قائم کیا, اسی میں جواب بھی دے رہے ہیں. یہ مولانا کے کلام کی بلاغت ہے, اسی سے پتا چلا مولانا کلام یہ الہامی کلام ہے. کیا فرماتے ہیں چیز تو دنیا, دنیا کیا ہے, اس خدا غافل بدن, یہ فارمولا دے دیا. دنیا اس چیز کا نام ہے جو بندے کو اس کے خالق سے, بندے کو اس کے مالک اور پالنے والے سے غافل کر دے, اس کا نام دنیا ہے. ہو گیا نا قاعدہ, فارمولا. کیا فارمولا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ تعالی سے غافل کر دے, ہر وہ شے جو ہم کو اللہ تعالی سے غافل کر دے, اس کا نام دنیا ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, اب اس کا بیان کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی ذہنیت ہے نا کہ اپنی چیزوں کو کیسے پسند کرتے ہیں. اب آگے مولانا دوسرے مصرے کے اندر شعر کو مکمل کریں, کیسے, نیتماشو نقراو فرزند و زن, سونا اور چاندی اور سونا کپڑا اور اولاد اور بیوی, اس کا نام دنیا نہیں ہے. نیتماشو نقراو فرزند و زن, اس کا نام دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا نام ہے کہ وہ کپڑا, وہ سونا چاندی, وہ اولاد, وہ بیوی اور وہ ہماری گاڑی, وہ ہماری فیکٹری جو ہم کو اللہ تعالی سے غافل کر دے, اس کا نام دنیا ہے. یہ ہو گئی مہا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی تعریف. اب سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی تعریف سنیں جو انہوں نے علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المانی میں نقل کی ہے, جو ہمارے شیخ نے ہم کو پڑھائی اور سکھائی ہے. اب وہ اس کی تعریف سنیے, کیا فرماتے ہیں, ان الحد کا, دنیا کس چیز کا نام ہے. فرماتے ہیں دنیا نام ہے ان الحد کا عن طلب الاخرہ. دیکھیے وہی قاعدہ ہے جس کو محرومی نے پیش کر دیا, دنیا نام ہے جو تجھ کو آخرت سے غافل کر دے. ان الحد کا عن طلب الاخرہ, جو تجھ کو آخرت کی طلب سے غافل کر دے, اس کا نام دنیا ہے. وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ, فرماتے ہیں کہ یہ جو مال اور جتنی چیزیں ہیں, یہ جو اسباب ہیں, وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ, اگر آخرت کا ذریعہ بن جائے, وہ وَسِيلَةً لَهَا, اور آخرت کی ترقی میں وسیلہ بن جائے, تو فرماتے ہیں فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ, تب تو یہ دنیا بڑی بہترین پونجی ہے. جیسے مال ہے,
دیکھیے مال ہوگا مسجد بنائے گا مسجد میں لگائے گا, کتنی بڑی نعمت ہے, زکات دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے, علماء پہ خرچ کر رہا ہے اور دین کے دوسرے شعبوں میں خرچ کر رہا ہے, اور یہاں تک کہ اپنی ماں باپ پر خرچ کرنا, اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر مال خرچ کرنا, ایسا ثواب لکھا جیسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب ہے. یہ کس چیز پر؟ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کی ضرورت پر خرچ کرنے پر اتنا ثواب ہے کہ جو ہم اپنے ماں باپ کو دوائی لا کر دے رہے ہیں, ان کے جو کھانے پینے کا پر خرچ کر رہے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عظیم رکھا. لہذا اگر کبھی بیوی کسی چیز کی فرمائش کرے تو گھبرائے نہیں کہ جی لو جی مال ہی ختم ہو جائے گا اور چھوڑو چھوڑو بس. اگر کبھی کبھی وہ بریانی کھانے کو کہہ دے یا ہائیکو کی آئس کریم کہہ دے تو کھلا دو بھائی اس کو, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن ہر وہ چیز, اور اگر ہاں اب سنیے, اب یہ ہوا مال کا استعمال, اپنی بیوی نے کہا کہ مجھے آئس کریم کھلا دو, اس کو آئس کریم کھلا دی, اور اگر اپنی آفس کی سیکرٹری نے کہا آج ذرا امپورٹنٹ میٹنگ باربیکیو ٹونائٹ میں کریں, تو اب یہ جو مال خرچ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے, نحوست ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا مال ہے. تو وہی مال, وہی مال جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے ذریعے سے استعمال ہو, وہ مال بڑی بہترین چیز ہے بھائی, کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا تو کیا فرمایا؟ ایسے, میرے مرشد نے جب یہ حدیث پڑھائی فرمایا دیکھو ایسے یوں کرتے تھے, درہم اور دینار کو ایسے بجایا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بجایا اور فرمایا کہ اے اللہ آپ کا نبی عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو گیا, آپ بھی عثمان سے خوش ہو جائیے. تو پتا چلا کہ استعمال مال اصل چیز ہے. مال ہے, مال نعمت ہے, کب؟ جب اس کا استعمال سیکھ لے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا, مالداری اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کس کو؟ لمن اتق اللہ عز و جل, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو مالداری نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا انکار مراد نہیں ہے, مال کا انکار مراد نہیں ہے, بلکہ جو لوگ مال کا انکار کرتے ہیں اس سے ان کی مراد ہوتی ہے, چاہے وضاحت نہ کرے اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ ہمارا وہ مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. سمجھ میں آگے نا جی, یہ دنیا کا قاعدہ ہے, ان الحق کا ان طلب الاخرہ وان جعلت الدنیا ذریعہ للاخرہ ووسیلہ لها فهي نعم المتاع. یہ تو بڑی بہترین پونجی ہے. اب یہ دنیا کا ذہن میں آگے نا کہ دنیا کیا چیز ہے, اب آپ آگے کیا فرماتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اب یہ تو ترجمہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے شیخ اور مرشد کو کہ اس کی تفسیر ہم کو پڑھائی. اور تفسیر پڑھنے کا مزہ کب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ, قرآن مجید کی تفسیر کا مزہ تب ہے جب تفسیر بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ, علماء پہلے اللہ والوں کو مانتے نہیں تھے, ارے جی اللہ والے کیا یہ سب ہوتے ہیں ایسے ہی بس ہے, جیسے آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ارے صاحب یہ کیا کہنا. لیکن حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر ایک مرتبہ حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو حضرت نے جو تقریر کی تو کیا, تقریر کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو ستون پکڑ کر خانقاہ کا رونے لگے. اور کیا کہا, کیا کہا؟ کچھ اس انداز سے تقریر کی, کچھ اس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج پھر کچھ اس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں, کیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. دوستو درد دل کے ممبر پر, میرے مرشد فرماتے ہیں دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ ہو تو جب چوٹ ہوگی تو لگائے گا نا, نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا, نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا, اور نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. میرے مرشد فرما رہے ہیں کیا کہ کیا بات ہے آج تقریروں میں ہمیں مزہ نہیں آتا، نہ کہنے والے کو لذت ملتی ہے نہ سننے والے کے دل پر زلزلہ طاری ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ کہنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کا تیر نہیں ہے. جب وہ درد بھرے دل سے، درد بھری آہوں سے، آہوں پھوا کے ساتھ جب تقریر کرتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا کہ اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ درد بھری بات زبان وہ درد لیے ہوئے کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتا ہے تب اس کا مزہ ہوتا ہے. اور جو اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور نہ ہو تو میرے دوستوں نور کیسے تقسیم کرے گا؟ تو کیا فرمایا؟ اب تفسیر کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، کہ اس کی دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. میرے مرشد نے اس کی 10 تفسیریں فرمائی ہیں جو کہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ مفسر عظیم مفتی بغداد وہ فرماتے ہیں. دیکھو یار یہ مولوی صاحب کو آگے بٹھا دو، ان کو آگے بٹھا دو، کیونکہ کچھ علمی بھی مزہ ہوتا ہے نا، مولوی مزہ لیتا ہے. آگے آ جاؤ یار، امداد اللہ، اللہ کی مدد ملے گی. تھوڑا سا ادھر ہو، کیونکہ بعض عبارتیں عربی میں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ذرا مزہ لینا ہوتا ہے نا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں ایسی عربی ٹھوکنے کی فکر نہیں کروں گا جو آپ کی سمجھ میں ہی نہ آئے، کیونکہ اگر میرے شیخ کو پتا چل گیا کہ میں نے ایسی بات کی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری ٹھکائی ہوگی. میں ایسی بات کیوں کرتے ہو جو روک مت جھاڑو کسی پر، ایسی بات پیش کرو آسان جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور کوشش کروں گا آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مضامین دعا فرمائے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ حضرات کے لیے بھی، اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سمجھنا ضروری ہے. کیسے سمجھے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ میرے شیخ کے مشائخ میں تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہندوستان گئے تو مولانا کی مجلس میں تشریف فرماتے حاضر تھے. جب 11 بجے مجلس ختم ہوئی تو اپنی رہائش گاہ پر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولانا بڑھاپے کے اندر رکشہ کے اندر بیٹھ کر آ گئے. حضرت کو پتہ چلا، فوراً دوڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیوں اتنی تکلیف فرمائی؟ ابھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، یا آپ نے مجھے حکم فرماتے میں خود حاضر ہو جاتا. فرمایا نہیں کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. لہذا سمجھے گا بھی، سمجھائے گا بھی، تڑپے گا بھی، تڑپائے گا بھی. تو اب 10 تفسیر اس کی سنیے. نمبر 1، ہو سکتا ہے نمبر بھول جاؤں لیکن سن لیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے اللہ 10 کی 10 یاد کرا دے، کیونکہ میں رٹ کے تو نہیں آیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا دے تاکہ اس کا مزہ ملے. اب نمبر 1 سنیے. نمبر 1، المرأة الصالحة، نیک بیوی. دیکھیے پہلی تفسیر کیا ہے، نیک بیوی. بڑی نعمت ہے نیک بیوی، لیکن نیک بیوی کیسی ہو؟ آج ہم بیوی کا ایسا انتخاب کرتے ہیں ایسی خوبصورت ہو محلے بھر میں کسی کی نہ ہو، تاکہ سارا محلہ اس کو دیکھے. ایسی بیوی، ارے بھائی یہ کیا نیک بیوی کی کیا نیک بیوی وہ ہو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت نماز پڑھے، مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ خدمت کرے، تو پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو ذرا کیڑی پتلی سے پیدا کیا ہے. المرأة كضلعی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة كضلعی، عورت مثل ٹیڑی پتلی کے ہے، ان اقمتہا کفرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے نا لوٹ آیا میں بتاؤں گا تجھے کیا دیکھ، باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہوں روزانہ، ڈنڈ بیٹھک لگا کے گھوسا مار کے منہ توڑ دوں گا. تو کیا فرمایا، ان اقمتہا کفرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ پتلی ہے ٹوٹ جائے گی. اور سیدھا کرنے والے بڑے بڑے دیکھے سیدھے کرنے والے، نتیجہ خود ہی قدموں میں لیٹ گئے. آپ فرما رہے کہ ان کو سیدھا مت کرو، ان اکم تہا کسرتا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. وہ ان استمتاتا بھی ہے، استمتاتا بھی ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس سے فائدہ اٹھا لو گے. وفیہا عوض، اس کا ٹیڑھا پن اپنی جگہ باقی رہے گا. دیکھیے پھر میرے مرشد نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی فرمایا کہ دیکھو اپنی پسلی پر ہاتھ پھیرو. جناب پھر یہ کہ دیکھیے سب کی پسلی ٹیڑھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن آج تک کسی نے آغا خان ہسپتال, ایم آر آئی ہسپتال, او ایم آئی جا کر کبھی کسی نے اپنی پسلی کو سیدھا کروایا کہ جی یہ بھی ٹیڑھی ہے ذرا اس کو بھی سیدھا کر لو؟ نہیں, ٹیڑھی ہے, لیکن ہمارے کتنے چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح سے اگر عورت ٹیڑھی ہو, یعنی کیا مطلب, ذرا کچھ اونچی آواز میں بات کر لے, کچھ ذرا ٹیڑھی بات کر لے تو سمجھو کیا کہ یہ لیلا ہے جو ذرا ٹیڑھی بول رہی ہے. لیکن کیا فرمایا, یہ نصیحت کیا کی کہ اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے آیا ملاقات کے لیے, اور کیوں, اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے کہ میری بیوی بڑی ٹیڑھی ہے اور بہت ستاتی ہے, تنگ کرتی ہے. اب مدینہ شریف میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, اور اندر سے بیوی ان کو بے نقط سنا رہی ہے, خلیفۃ المومنین, اور بیوی سنا رہی ہے اور وہ کھڑے گردن جھکائے سن رہے ہیں. اب اس کے بعد حضرت عمر کو کچھ آہٹ ہوئی, تو وہ شخص جب یہ تماشا دیکھا اس نے کہا یار حمام میں تو سب کا یہی حال ہے, گھر کے دم برداشتن مادہ نظر آیا, اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, لیکن کوئی بات نہیں, ہر جس کی دم اٹھا کر دیکھو وہ مادہ ہے. تو اب اس نے یعنی سب کا حال ایک جیسا, اب حضرت عمر کو آٹو, اس نے کہا چھوڑو یار ان سے کیا کہنا, یہ تو خود پٹ رہے ہیں, ہم بھی جا کر وہیں پٹیں گے, کیا کریں. باہر نکلے, آہٹ کی آواز آئی, آپ آئے, پتہ چلا کوئی ہے, پہنچے, وہ شخص دور جاتا, آواز دی, فرمایا کہا یہ شخص ادھر آؤ, کیسے آنا ہو؟ کہا نہیں حضرت کوئی نہیں. کہا نہیں تمہیں کوئی کام ہے, بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت رہنے دیے. فرمایا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے حضرت آواز سے کیا عرض کروں, جس چیز میں آپ مبتلا ہمارا بھی وہی حال. فرمایا کیا بات؟ کہا حضرت اصل میں بیوی کے لیے شکایت کرنے آیا تھا کہ میری بیوی ذرا ٹیڑھی ہے, کوئی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرتی ہے, بے نقط سناتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی, یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بیوی دی ہے نا, اس بیوی پر تو صابر اور شاکر رہے, کیونکہ یہ بیوی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نمبر ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیرے جتنے کام کرتی ہے اگر تو اسی کی جگہ ملازم رکھے تو ذرا تصور کرے, تصور کرے ملازم رکھے تو کتنے ملازم رکھنے پڑیں گے, اور پھر اس ملازم پر انچارج بھی رکھنا پڑے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا گھر صاف کرتی ہے اور تیرے لیے برتن دھوتی ہے, تیرے لیے کھانا پکاتی ہے, تیرے تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے, تیرے بچے بھی جنتی ہے, تیرے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے, تیرے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے, اور تیرے دین کی حفاظت کا وہ ذریعہ بھی ہے. کئی کام آپ نے گنوا دیے. بس وہ شخص جو ہے اس نے آ کے جی کہا کہ حضرت آج سمجھ میں آ گئی, اس لیے میرے دوستو مرأت صالحہ, اس لیے کیا حکم ہے کہ جب شادی کرے تو شادی کے اندر انتخاب میں شہر بھر کی خوبصورت لڑکی کا انتخاب نہ کرے یا مالداری کا انتخاب نہ کرے بلکہ دینداری کا انتخاب کرے, دین کو دیکھے, ورنہ اور وہ دین کیسا ہو, اس کا دین ایسا ہو کہ جو نماز روزہ جو کر لے, اور اگر اور جب شوہر چلا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرے, اور اس کی شوہر کی جو امانت عفت ہے اصل میں پاک دامنی, اس کی حفاظت کرے. اور حقیقت بات یہ میرے دوستو, اس زمانے میں عفیفہ اور پاک دامن بیوی ملنا سمجھو یہ اس کو ربنا آتینا فی دنیا کی تفسیر مل رہی ہے. کیا میں غلط بول رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے یہ بہترین نعمت ہے. اگر کچھ کڑوی کسکری سنا لے تو بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کی کڑوی بھی اچھی معلوم ہوگی. کیسے؟ اس کے منہ میں تھوڑا گلاب جامن ڈال دے, لیکن گلاب جامن نہیں, بیوی عورتوں کو میٹھا پسند نہیں ہوتا, ان کو کھٹا میٹھا پسند ہوتا ہے, میٹھا مت ڈالیے گا وہ اس کو مزہ نہیں آئے گا, آپ اس کو کھٹا میٹھا ڈالیں تو پھر وہ خوش رہے گی. صحیح ہے نا؟ نمبر ایک تفسیر ہو گئی نا, مرأت صالحہ نیک بیوی. نمبر دو الاولاد الابرار نیک اولاد, یہ کس کی تفسیر ہے؟ دنیا کی بھلائیاں جو ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, اس کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ نیک اولاد. کیسی نیک اولاد ہے؟ کہ اگر باپ مسجد میں تو اولاد بھی مسجد میں آ رہی ہے. باپ حج کرنے کے لیے گیا, عمرہ کرنے گیا, کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے,
اولاد ایسی نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ کعبہ شریف کا تلاش کر رہا ہے, اس کا طواف کر رہا ہے اور اولاد جو ہے سی بی یو کا طواف کر رہی ہے, اسکریچے مار کر تیز آواز میں ڈیک چلا کر ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے, اسکریچے ماری جا رہی ہیں اور 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 ہینڈ بریک کھینچ کر گاڑی کو گھماتے ہیں نا, ایسا بھی کرتے نا, ہینڈ بریک کھینچ اور گاڑی گھوم گئی, اسکیٹ ہو رہی ہے بھائی, اسٹنٹنگ ہو رہی ہے, اسٹنٹ مین ہے یہ تو. تو میرے دوستو اولاد کیا ہو, وہ اولاد ابرار ہو, نیک اولاد ہو, یہ بھی دنیا میں بڑی بھلائی ہے. اور نیک اولاد, نیک اولاد یہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے یہ دنیا کی بہترین بھلائی ہے. لیکن بزرگوں نے نصیحت کی, علماء نے نصیحت کی, نیک اولاد چاہتے ہو تو ذرا اس کے لیے کھیتی بھی نیک انتظام کرو, کیونکہ نیک کھیتی ملے گی, جیسے کھیت ہوگا ویسی کھیتی ملے گی. لہذا اپنے بیج کو جو کھیت میں ڈالو تو ذرا اس بیج کے لیے عمدہ کھیتی, مرا تو صالحہ دیندار بیوی کا انتخاب کرو. تو ہو گئی نا تفسیر. نمبر تین, العافیت والکفاف, کہ عافیت ملے اور کشادگی ہو. اب عافیت کیا ہے؟ عافیت کی دو تفسیر ہے جو ملا علی قاری محدث عظیم نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات میں فرمائی ہے. نمبر ایک, السلامت فی الدین من الفتنہ, اس کا دین سلامت ہو فتنوں سے, یعنی گناہوں سے, اللہ تعالی کی نافرمانی سے اس کا دین سلامت ہو. نہ صورتن نہ سیرتن, نہ ظاہرن نہ باطنن, دین سلامت ہو. کس سے؟ گناہوں سے. کیونکہ میرے دوستو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم نے ایک من دودھ جمع کیا, اس میں پیشاب کا خطرہ ڈال دیا, تو دین کیا رہا پھر؟ وہ دودھ کہاں رہا؟ ہم حج و عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی داڑھی کو منڈا رہے ہیں تو پھر ہم دین کہاں رہا؟ وہ اس کا مطلب ہمیں عافیت حاصل نہیں ہے. ہم حج و عمرہ کے لیے گئے, وہاں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر, تو پھر وہ دین کہاں رہا؟ وہ دین نہیں رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس کا دین سلامت نہیں ہے. اور یہ تو ہوا دین کی سلامتی. اور السلامت فی البدن من سیئ الافکار والمحنہ, اور بدن سلامت ہو بری بری بیماریوں سے, خطرناک بیماریوں سے. خطرناک بیماری کیا ہے؟ جیسے بلڈ کینسر ہو جانا, گردے کا فیل ہو جانا, گھٹنے بیکار ہو جانا اور فالج ہو جانا, پاگل ہو جانا, اندھا ہو جانا, کوڑ کا مرض ہو جانا. اور آج کل تو ایسی عجیب عجیب بیماریاں سننے میں آ رہی ہیں کہ عقل حیران ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کا بدن سلامت ہو بری بری بیماریوں سے. ہو گئی نا, یہ کیا ہے؟ عافیت اسی کا نام ہے. عافیت کی دعا ہم لوگ مانتے رہتے ہیں نا اور بزرگوں سے کرواتے ہیں, آپ ہمارے لیے عافیت کی دعا فرما دیجئے. تو اس کا عافیت کے معنی کیا ہے؟ بدن سلامت رہے کسی بری بری بیماریوں سے. البتہ کھانسی نزلہ بخار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جب بخار کی فضیلت سنی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسا بخار دے دے کہ اس بخار کی وجہ سے نہ میں علم سیکھنے سکھانے سے رکوں, نہ جہاد میں جانے سے رکوں, نہ دین کا کوئی کام کرنے سے رکوں. تو لہذا جب ان کو ہاتھ لگاتے تھے تو ہمیشہ ان کو بخار چڑھا رہتا تھا, لیکن وہ سب کام بھی انجام دے رہے ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگے بھائی, ان کی ہم برابری نہ کریں, ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. ہو گئی نا, تین تفسیر ہو گئی. نمبر چار, العلم والعبادہ. العلم والعبادہ یعنی علم اور عبادت, یہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑھائی دینا چاہتے ہیں اس کو نعمت علم عطا فرماتے ہیں. اور علم کیا ہے؟ علم آباشد کے بک شاید رہے. علم وہ ہے جو رستہ کھول دے, اور راہ آباشد کے پیشایت چہے. اور راستہ وہ ہے جو بندے کو علم, عالم کو جس کو علم ملا ہے وہ علیم سے ملا دے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. علم وہ ہے جو عالم سے ملا دے, ورنہ علم نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں ٹیڑے ہیں, ہاتھ کو باندھنے کا طریقہ نہیں ہے, رکوع کی سنتیں معلوم نہیں ہیں, سجدے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ ناک ہماری سجدے سے اٹھی ہوئی ہے, تو کیا عبادت تو کر رہے ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری عبادت محنت مقبول نہیں ہو رہی. لہذا علم کی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمانا چاہتے ہیں, من یرید اللہ بھی خیرن, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, یفقہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. لہذا علم دین بڑی نعمت ہے میرے دوستو. علم
نعمت عظمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل کا فرما علم ہے. جیسے ہم ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھو رکھو, نہ رکھو نہ رکھو, کوئی ایسی بات نہیں, سنت کے خلاف ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یعنی گویا کہ ہم نے وہ سنت کو سمجھا کہ اگر اس سنت پہ عمل نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں, اور اگر عمل کر لیا تو ٹھیک ہے, اچھا کام کیا. تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو, ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, داڑھی کا منڈانا, ایک مٹھی سے کم کترانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ہمیں علم ہی نہیں ہے, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک داڑھی نہیں رکھی کوئی گناہ نہیں, لیکن جب ایک مرتبہ رکھ لی اب کاٹ نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں ہے میرے دوستو, داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اور ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. علم ہی نہیں ہے اس لیے اندازہ نہیں, یا کسی نے داڑھی رکھ لی تھوڑی سی, کسی نے صراط مستقیم کھینچ لی, ایک لکیر کھینچ لی اور سمجھا یہ صراط مستقیم ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, نیچے کے پورے جبڑے پر داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, پورے جبڑے پر ہو گیا نا. اب کیا ہے, کتنے مسجد میں آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ٹخنے کو کھول لیا, ٹخنے کو کھول لیا تو اس کے بعد نماز کے لیے, اب مسجد سے باہر نکلے پھر ٹخنے چھپا لیے اور اس کے بعد باہر چلے جائے. کیوں, علم ہم نے یہ سمجھا کہ جب تک نماز پڑھے ہمارے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے, اور غیر نماز میں کوئی ایسا مسئلہ کیوں جانتے نہیں ہے. نہیں میرے دوستوں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں ٹخنے کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. علم نہیں ہے اس لیے ہم محروم ہیں اس چیز سے. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو نعمت علم عطا فرماتے ہیں, کیسے, کتاب پڑھنے کی صورت میں, کیسے, علماء کی صحبت کی صورت میں, کیسے, تقریر کے ذریعے کان میں بات اتر جاتی ہے, یا اپنا کوئی ساتھی اس نے تقریر سنی وہ آ کر بتا رہے ہیں یار آج میں نے فلاں ایک دین کا خادم تھا اس سے یہ بات سنی تھی, چلے یار میں تم کو بھی شیئر کر لوں. جیسے ہم کتنی چیزیں بیوی سے شیئر کرتے ہیں, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو نعمت علم سیکھتے ہیں اللہ والوں کی محبت سے, اللہ تعالی کی محبت کی باتیں جو سیکھتے ہیں وہ جا کر بیوی سے شیئر نہیں کرتے. تو پتا یہ چلا ہم بیوی کے دوست نہیں دشمن ہیں, کہ بری بات تو شیئر کر رہے ہیں, غیبتیں شیئر کر رہے ہیں, سب چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات اس سے شیئر نہیں کرتے. شیئرنگ کے لفظ میں مزہ آیا جناب, ہو گئے نا. علم اور عبادت, جس کو اللہ عبادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے, کیسے, جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرے, اور جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو اس کام کو چھوڑ دے. زمانہ خلاف ہو فرمانا چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. چار تفسیر ہو گئی. نمبر پانچ, المال الصالح, دیکھیے آگے نا مال, اللہ اس کی تفسیر میں یہی ہے, مال الصالح, پاکیزہ مال, پاکیزہ مال, پاکیزہ مال کیا ہے, جو پاک طریقے سے کمایا جائے. مال کی کثرت, مال کی, یاد رکھیے گا, مال کی کثرت کا کوئی منکر نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کرتا, کوئی عالم کوئی اللہ والا کثرت مال کا انکار نہیں کرتا, بلکہ صرف وہ یہ کہتا ہے کہ اس مال کو حاصل کرو حلال طریقے سے اور حلال طریقوں میں خرچ کرو, اور مال کو کمانے میں اتنا مشغول مت ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دو. میٹنگ کا ٹائم ہے, ایک بجے سے پہلے کر لے یا دو بجے کے بعد کرے, تاکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے. اب ہم میٹنگ میں مشغول ہو کر جماعت کی نماز چھوڑ دے, اور اکثر میٹنگ ایک سے دو بجے والی کون سی ہوتی ہے, سیکرٹری سے ہی میٹنگ ہوتی ہے, تو یہ سارا آفس خالی ہے, یہ اچھا میٹنگ ٹائم ہے, تو ہو گئی نا بھائی مال صالح. اب اس کے بعد اور کیا تفسیر ہے, النصر على الاعداء, جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اس کو دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد فرماتے ہیں, اس دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد فرماتے ہیں. ہو گئی نا ایک تفسیر اور آگے سنیے, الفقہ فی الدین, دین کی سمجھ, جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں دین کی سمجھ. اس کو میں اپنے دوستوں کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک ہے گاڑی کا رکھنا اور ایک ہے گاڑی کا چلانا, دونوں میں بڑا فرق ہے. گاڑی ہونا اور چیز ہے, گاڑی چلانا اور چیز ہے, جس کو کہتے ہیں روڈ سینس. کیا کہتے ہیں, روڈ سینس, کہ جناب گاڑی چلا تو لی لیکن جناب کے اندر روڈ سینس نہیں ہے, گاڑی چلانے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے اس کے اندر. ایک ہے بندوق کا رکھنا اور ایک ہے بندوق کا چلانا, کیونکہ بندوق رکھنا اور چیز ہے, چلانا اور چیز ہے, چلانے میں تھر تھر کانپ رہے ہوگا, دل بھی ہل رہا ہوگا, تو بندوق چلے گی کہیں اور, پہلے تو خود پیمپر پہننا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی نا, لہٰذا ایک ہے گاڑی کا رکھنا, ایک ہے علم کا ہونا, اور ایک ہے دین کی سمجھ ہونا کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ مسئلہ ٹھوکنا شروع کر دیا, نہ میرے دوستو, دین پھیلانا کا بھی ایک سلیقہ اور ہنر ہوتا ہے.
اب اس کو ایک مثال سمجھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ایک شخص حضرت کی مجلس میں آیا جس کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے. مجلس ختم ہوئی، حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی مجھ کو آپ سے ایک بات کرنی ہے تنہائی میں. اس نے کہا جی. حضرت تنہائی میں گئے اور حضرت نے کیا فرمایا، اتنا بڑا وقت محدث، تفسیر محدث القرآن کے مصنف، 15 سال میں تفسیر لکھی، اور میرے مرشد نے فرمایا جس پتھر پر کونی رکھ کر تفسیر لکھی اس پتھر کے اندر گڈھا پڑ گیا تھا. 15 سال میں تفسیر لکھی. وہ کیا فرماتے ہیں اس شخص سے جس کے ٹخنے چھپے ہوئے؟ فرمایا بھائی میرے اندر ایک بری عادت ہے. اس نے پوچھا حضرت وہ کیا؟ کہا میری عادت یہ ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتی ہے. ذرا تم میری شلوار کو دیکھ لو کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نہیں ہے. اب آپ تصور کیجئے، وہ شخص رونے لگا. اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم، یہ بیماری آپ کے اندر نہیں، یہ بیماری تو میرے اندر ہے. دیکھا آپ نے صاحب، یہ ہے دین پھیلانے کا سلیقہ اور طریقہ. یہ نہیں کہ مسئلہ ٹھوکنا شروع کر دیا، نہیں، ذرا طریقے. کیا فرمایا؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. کیسے؟ سلیقے سے، حکمت سے، تدبیر سے، اور اچھی اچھی واقعات ذرا مثالوں سے سمجھا کر اس بات کو سمجھاؤ، پیش کرو. جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، چڑیا گھر کے اندر جاؤ، وہاں ببر شیر ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ببر شیر ہوتا ہے، اور ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ شیرنی بھی ہوتی ہے، شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. تو پتا چلا شیر کی داڑھی ہوتی ہے جس کو ہم مرد سمجھتے ہیں، اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی جس کو ہم زنانہ فیمیل سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے، اس زمانے کے اندر میل آیا، پھر فیمیل آیا، اور اس زمانے کے اندر ای میل بھی آ گیا. یعنی جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، وہ ای میل ہے. تو کیا شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیر کی داڑھی نہیں ہوتی؟ تو پتا چلا جو شیر ہوتا ہے اس کے کیا حال ہونا چاہیے اور شیرنی کیسا ہونا چاہیے. ہو گیا نا بھائی؟ دیکھو دین کی بات ہے نا، مسئلہ بھی سمجھا دیا، بات پیغام بھی کہہ دی، لیکن ذرا مثال سے کہ انسان اذا ہسا فقط پھسا، ہنس بھی گیا اور برا بھی نہیں لگتا. دیکھیں نا، ہے نا دین کی بات. یہ میرے مرشد کا دین سکھانے کا طریقہ ہے. تو ہو گئی نا کیا دین کی سمجھ. اور اس کے بعد مضمون کو میں اسٹیشن کی طرف لے کر جا رہا ہوں کیونکہ بھوک مجھے بھی لگی ہے. لیکن فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ میں گھر سے چھٹی لے کر آیا ہوں، اور آپ کا فرق یہ ہے آپ سب کو گھر جا کر پٹنا پڑے گا کہ کیوں اتنی دیر سے آئے. فرق ہے نا، میں چھٹی لے کر آیا ہوں، میں پہلے پٹ کے آ گیا، اب آپ کو جا کر پٹنا پڑے گا. تو میرے دوستو آگے کیا تفسیر ہے؟ اللہ اکبر. مفسرین کا ایک قاعدہ ہے، علماء کا ایک طریقہ ہے کہ تمام تفسیروں کو بیان کر کے جس کو سب سے زیادہ جس بات کو زور دینا ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں بیان کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. لہذا آخر میں جو تفسیر لے کر آئے، ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کی، میرے مرشد نے فرمایا وہ تفسیر ہے صحبت الصالحین، صحبت اہل اللہ. کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ وہ اساس اور بنیاد ہے، اور یہ وہ فنڈامنٹلزم ہے کہ جس کو یہ چیز مل گئی، جس کے یہ بنیاد درست ہو گئی، اس کے بعد اس کو ربنا آتینا فی دنیا کی حسنہ کی تمام تفسیریں اس کو مل جائے گی. کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس نے اللہ والوں کا دامن پکڑ لیا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لی، پھر اس کے بعد دین پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائے گا. کہ جناب حضرت کا مضمون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے حضرت کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، یہ بڑے صاحب کو دیکھیے، آج بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ان سے. تو کیا فرمایا کہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ چیز مل گئی، سمجھو اس کو دین کی انشاءاللہ بنیاد مل گئی. کیا؟ اہل اللہ کی صحبت. تو جب ان کی صحبت، میری زندگی کا حاصل، میرے مرشد فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل، میری زیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اب آگے آئیے، یہ ہوگی نا دنیا کی بھلائیاں. اب آگے آئیے، وفی الآخرت حسنا، آخرت کی بھلائیاں کیا ہے؟ نمبر ایک، آخرت کی بھلائی جو مفسرین نے لکھی، نمبر ایک الحور العین. لو جی، چلو مزہ آ گیا نا، حسینوں کو دیکھنے کا شوق ہے، یہاں نظر بچا لے، یہاں آنکھوں پر اللہ کی محبت کی پٹی ڈال لے، پھر وہاں حوروں کو جا کر دیکھے، حوروں کو سے مزہ لے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا اے عاشقان صورت، دنیا سے مر کے جب تم آخرت کو جانا، اور جاتے ہی حوروں سے لپٹ جانا. ہو گئے نا حور العین، یعنی آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو حور عطا فرمائیں گے، اور ہورے ملیں گی زیادہ، لیکن گھبرانا مت، وہاں کسی ماجون کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ کسی کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. حور عین ایک تفسیر ہو گئی. نمبر دو, کیا عجیب تفسیر لے کر آئے ہیں, چلو اس کو بعد میں پیش کروں گا, اس کا مزہ آخر میں لوں گا. دوسری تفسیر ہے الرحمت والاحسان, کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور اپنی رحمت عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے, یعنی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور ایک تفسیر کیا ہے السلامت من حول الموقف, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی جو کھڑے ہونے سے اور ہولناکیوں سے اس کو سلامتی عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وجعلنا ممن يدخل, نہیں یہ تفسیر اس کی نہیں ہے, اس کو سلامتی عطا فرمائیں گے اور اس کو برے حساب سے بچائیں گے. اس کو السلامت من حول الموقف وسوء العذاب وسوء الحساب, اللہ تعالیٰ اس کو برے حساب سے بچائیں گے. کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حساب یسیرا, کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کے کیا مانے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھیں اور کچھ نہ پوچھے, فرمایا جاؤ جنت میں, یہ ہے آسان حساب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو عطا فرما دے. دو تفسیر ہو گئی, تین ہو گئی تفسیر. اب آخری تفسیر سنیے, وہ فی الآخر یہ حسنہ کی, جس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو مزہ آخر میں لوں گا, کیوں اس میں خاص لذت ہے. وہ کیا ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ مالوسی نے اس تفسیر کو نقل کیا, لذت رؤیت اللہ تعالی, اپنے مالک اور پالنے والے کو دیکھنے کی لذت. کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جس وقت جنت کے اندر اہل جنت خالق جنت کا دیدار کریں گے, اس وقت ان کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. کائیں ہورے, کائیں شراب کی نہریں, کائیں شہد کی نہریں, کائیں جنت کی نعمتیں, کوئی نعمت ان کو یاد نہیں آئے گی. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیا رکھ دی, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیا رکھ دی, زبان بے نگاہ رکھ دی اور نگاہ بے زبان رکھ دی. لذت رؤیت اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ وہ خاص لذت عطا فرمائیں گے. کون سی لذت؟ وہ لذت جو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دیتا ہے, مال و دولت والوں کو مال و دولت کی بھیک دیتا ہے, اور سورج اور چاند کو روشنی کی بھیک دی, حسینوں کو نمک عطا فرمایا, جنت کی حوروں کو حسن اور ملاحت عطا فرمائی. وہ اللہ تعالیٰ جو ان تمام تخلیق کا, ان پیدا کرنے والی جو کی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے, جب ہم اس مولا کو دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا میرے دوستوں. آخرت کی کیا تفسیر ہے؟ وہ چوتھی, کہ لذت رؤیت اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائیں گے. اور ایک نعمت اور ہے, ایک شخص نے میرے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت جنت تو ادھار ہے, یہ حسینوں کا مزہ تو نقد ہے اور یہ سب وہ جنت تو ادھار ہے, ہم کہاں جنت ادھار کے. فرمایا میرے مرشد نے کہ جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت نقد ملتا ہے. فرمایا پھر مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ہو گئی نا تفسیر. آخر کیا ہے, وقنا عذاب النار, کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ تو ترجمہ ہوا, اب اس کی تفسیر کیا ہے. نمبر ایک, احفظنا منہ بالعفو والمغفرتی, کہ ہمیں اس آگ سے بچا, ہماری حفاظت فرما. کیسے؟ عفو سے, یعنی ہمیں معاف فرما دیجئے. کیا مطلب؟ محبوب سے ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. امحو آثار ذنوبنا, ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اور بل مغفرہ, اور ہمیں اپنی صفت مغفرت کا, اپنی صفت مغفرت کا ظہور ہم پر فرما دیجئے. کیسے؟ بے اظہار الجمیل و ستر القبی, ہمارے نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے اور ہماری برائیوں کو چھپا لیجئے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے, اب دیکھیں کیسے اللہ کا اظہار ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فرمائیں گے, اے ظالم تو نے یہ گناہ کیا. اب وہ شرمندہ کھڑا ہوگا, یہ گناہ کیا, عورتوں کو دیکھا, بد نظری کی, ننگی فلمیں دیکھی, اور انٹرنیٹ کی بدمائشوں میں لگا, موبائل کی بدمائشوں میں لگا, ایس ایم ایس بھیجتا تھا اور حسینوں سے حرام لذتیں لیتا تھا, تمام گناہوں کو یاد کرائیں گے. اب وہ کھڑا ڈر رہا ہے کہ اب مر گئے, اب کیا حال ہوگا. اس کے بعد حکم ہوگا, جا ہم نے تیرے جتنے گناہ ہیں اپنے اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ان سب کو نیکی بنا دیا. اب وہ کہے گا اللہ میاں آپ کو کیا ہو گیا, ابھی اتنے سارے گناہ تو میں نے آپ نے چھوڑ دیے, وہ جو میں نے گناہ وہ کیا تھا وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا.
صحیح شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی.
تو اس وقت جرت ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور مغفرت کے نزول کی وجہ سے اس کو یہ جرت ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کو پیش کر سکے گا. ہو گیا نا؟ ایک تفسیر. نمبر دو, وجعلنا, کہ ہم مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے, ممن یدخلو, ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو یدخلو, یدخلو الجنت, جو جنت میں داخل ہوں, بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے.
ارے چھپ کر رہا ہے بھائی, ارے تھوڑے دیر سیٹنگ آئے. انا للہ وانا الیہ راجعون, چل جائے گا. چلو ایک سنت ادا کر لے. کیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. سراج جب یہ تو جل رہا ہے جناب, ماشاء اللہ. اچھا آٹومیٹک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے جی جی میں ان شاء اللہ. اصل میں بات یہ دیکھنے کا بھی تو مزہ ہے.
تو میرے دوستو, بغیر حساب کتاب کے کیا فرمایا کہ ایک واقعہ عذاب النار کی ایک تفسیر کیا کی کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیجئے. میں یدخلو, میں یدخل جنت بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کر دے. اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی داخل ہوں گے. یہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کی ایک حدیث شریف پچھلے جمعے میں جب حاضری ہوئی تھی میں نے پیش کی تھی کہ جب وہ اللہ والا, وہ عالم ربانی جب جنت میں داخلے ہونے لگے گا, فرشتے اس کو روک لیں گے, کہے گا بھائی میرے پاس تو بورڈنگ کارڈ موجود ہے, جنت کا ٹکٹ مل گیا, جنت میں داخلے کا آپ کیوں روکتے ہو؟ کہیں گے نہیں رک جاؤ, کیونکہ ابھی تم نے سفارش بھی کرنی ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ والا عالم کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ فرمایا کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہو گئی نا؟ اب آخری تفسیر, وجعلنا ممن يدخلوا يدخلوا الجنت بغیر حساب, کہ جنت میں داخل کر دے گا. اور ایک تیسری تفسیر اس کی کیا ہے, وقنا عذاب النار کی, کہ احفظنا من غلبۃ الشہوات, کہ مجھے محفوظ کریے کس چیز سے؟ شہوت کے غلبے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا غلبہ مجھ پر ایسا ہو جائے, حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا, فلم دیکھنے کا تقاضا, یا مال کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے کہ نافرمانی کر بیٹھے. تو کیا کہ اللہ اس سے مجھے حفاظت عطا فرما, والذنوبی, اور مجھے گناہوں سے بھی حفاظت فرما. کہ کون سے گناہ؟ کہ المودیتو, کہ وہ گناہ مجھے جہنم کے اندر پہنچا دے. کیونکہ جب بندہ شہوت کے تقاضے سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی جہنم کا انتظام کرتا ہے. ہو گئی نا یہ تفسیر؟ اب مکمل ہو گئی. اب ایک حدیث شریف سنا کے ختم. حالانکہ مختار صاحب نے مجھے کہا تھا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے حوصلے پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. خوشی ہے اس بات کی ماشاءاللہ, کیونکہ اہل قدردانوں میں بیٹھنے کا مزہ ہے جی. اب آخری وہ حدیث شریف, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, جب ان کی والدہ ان کو لے کر حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں تو کیا عرض کیا؟ ہاذا خویدموکا, یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں, ان کے لیے آپ دعا کر دیجئے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار دعا دی. نمبر ایک, اللہم اغفر ذنبا, ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم بارک فی مالی, ان کے مال میں برکت عطا فرما. و ولدی, ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. و اطل عمرہ, ان کی عمر کو طویل فرما. وغفر ذنبا, ان کے گناہوں کو معاف فرما. یہ چار دعائیں دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میرے مرشد نے جب فرمایا کہ پہلے مال کا ذکر کیا, کیونکہ ڈر ہوگا کہ اگر اولاد بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو کھلاؤں گا کہاں سے. تو پتہ چلا جس کو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ زیادہ اولاد عطا فرماتے ہیں پہلے اس کے مال کو بھی بڑھا دیتا ہے. ہاں البتہ جس کو عذاب دینا چاہے تو بے شک اس کے لیے کثرت سے اولاد عذاب ہے, پھر وہ جا کر فیملی پلاننگ کی فکر کرے. ایک عورت گئی نا نجومی کے پاس, اس نے کہا کہ ذرا دیکھیے میرے لیے کون سا ستارہ مفید ہے. اس نے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 11 بچے. اس نے کہا تیرے لیے سب ستارہ مفید ہے, گرین اسٹار. تو میرے دوستو, جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کی اولاد کو اس کے لیے نعمت بنانا چاہتے ہیں اس کو اس اولاد کے لیے مال بھی پہلے عطا فرما دیتے ہیں. ہاں جس کو عذاب دینا ہو تو بے شک. پھر وہ جو کہتے پیتے پروپیگنڈا جی اولاد عذاب ہے عذاب ہے, ارے بھائی ان کے لیے عذاب ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں, ورنہ ان کے لیے تو بڑی نعمت کی چیز ہے اولاد. ہو گیا نا؟ تو یہ چار, ایک دعا. دوسری دعا اولاد میں برکت عطا فرما. دادا خود فرماتے ہیں کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال میں اتنی برکت دی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جس کھجور میں ہاتھ لگاتا تھا تمام کھجوروں میں سال میں ایک فصل آتی تھی, اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جس فصل میں ہاتھ لگاتا تھا اس میں سال میں دو فصل آتی تھی. اور وبارک ولدی, اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ 98 اولاد تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی. یعنی اور قاعدہ یہ ہے انسان کا کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ زندہ زیادہ رہتی ہے مرتی کم ہے, تو لہٰذا اور عربوں کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے قلیل اس کو بیان کرتے ہیں, کثیر کو نہیں بیان کرتے. یہ عربوں کے کلام کا قاعدہ ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں نے 98 اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دفن کی, یعنی زندہ کتنی ہوں گی. اور وہ اتل عمرہ فرماتے اتل جیتے جیتے میں اتنا تھک گیا, حتی سئمت الحیات کہ زندگی سے ہی میں تھک گیا اتنا جیتے جیتے. اور وفر زمبا چوتھی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ کو بخش دیجئے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ارجو رابع کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میری تین دعاؤں کو قبول فرمایا تو چوتھی کے لیے میں امیدوار ہوں. تو اب وہ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی خدمت, ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گئے, عیادت کے لیے گئے. اب اس کے بعد جب دیکھے تو وہ ایسا تھا کل فرخ المنطوف, وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے وہ بچہ کبوتر کا وہ بچہ چھوٹا بچہ جس کے چمڑی ومڑی اتار دی جائے, کھال وال اتار دی جائے, کل فرخ المنطوف. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ارے بھائی تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا اس شخص نے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ جو عذاب مجھے آپ نے آخرت میں دینا ہے وہ عذاب مجھ کو دنیا میں دے دیجیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مت مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تو یہ دعا دی. پھر فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بیمار شفا یاب ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے, دنیا کی بھلائی عطا فرما دیجئے, ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو نیک مال عطا فرما, پاک اور حلال روزگار عطا فرما, صحت اور عافیت بھی عطا فرما. ایک تفسیر ربنا آتینا فی دنیا کی صحت بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں, صحت کی نعمت کہ جس سے وہ دین کا کام کر سکے عبادت کر سکے, یہ صحت کی نعمت بھی دنیا میں عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو صحت وہ عطا فرما کہ جو ہم آپ کی فرما برداری میں استعمال کریں. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما, یا اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, علم کی نعمت عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, دشمن اور حاسدین سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی صحبت ہمارے قلب و جان میں داخل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب, یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیجئے. قیامت کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرما, اپنی رحمت کاملہ عطا فرما, رحمت کاملہ عطا فرما, اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کی لذت سے بھی یا اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیجئے. اور اے کریم مالک جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ایسی ہماری زندگی کے انداز آپ کی فرما برداری میں گزرے اور ایک لمحہ ایک سال بھی آپ کی نافرمانی کر کے ہمارا لذت کو درامد نہ کرے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے دردوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, صاحب اولاد کو اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ
تعالی ہماری زندگی کے اثرات کو شریعت و سنت کے مطابق اور یا اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی برکت کا ذریعہ بنا، اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ رب صل وسلم على نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم انا نسألك بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔